مومن کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سب مل کر ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. درود پڑھ دیجئے گا محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومن کرام، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو رہا ہے اور الحمدللہ مومنین نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اگر ہم مساجد میں، امام بارگاہوں میں عزاداری اور مجالس اور محافل منعقد نہیں کر سکتے تو کم از کم گھروں کے اندر بیٹھ کر حق محمد و آل محمد کو کسی انداز سے ادا کرنے کی کوشش کریں. پروردگار تمام مومنین کی ان کارنیک کو خود قبول فرمائے، اور بالخصوص جس ادارے کے توسط سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں، پروردگار اسے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اور قرآن و تحریر اکیڈمی کے علاوہ جو دیگر مدارس ہیں اور دیگر حوزات علمیہ ہیں اور دیگر مساجد اور امام بارگاہ ہیں، پروردگار سبھی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والوں میں شمار فرمائے. مومن کرام، چونکہ ماہ مبارک رمضان کا اس بار جو آغاز ہوا ہے وہ تھوڑے سے منفرد انداز سے ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے موضوع کو بھی یہ عنوان دیا ہے کہ منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریاں. تو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ ماہ مبارک رمضان، اگر اس کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے اور انسان سمجھ جائے کہ ماہ مبارک رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یعنی اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے انسان لگا سکتا ہے کہ پورے قرآن کریم میں اگر کسی مہینے کا نام لیا گیا ہے تو صرف ماہ مبارک رمضان کا نام ذکر ہوا ہے. یعنی باقی مہینے بھی احترام والے ہیں، بلکہ بعض مہینے وہ ہیں کہ جنہیں ماہ حرام قرار دیا، حرمت والے مہینہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی مہینے کا نام ذکر نہیں ہوا. اگر نام آیا ہے تو صرف ماہ مبارک رمضان کا نام آیا ہے. اور کس شان سے بیان ہوا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جو تا قیامت باقی رہنے والی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ماہ رمضان کا اس طریقے سے ذکر بیان ہو رہا ہے. اور پھر قرآن کریم کی شان بیان ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اس پر بھی کچھ انشاءاللہ آرائز بیان کرنے ہوں گے. ماہ مبارک رمضان اگر انسان سمجھ جائے کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے کہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنا. فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو اور انسان کو پتہ چل جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے کتنے تحفے رکھے ہیں، کتنے انعامات رکھے ہیں، تو یہ تمنا کرے گا کہ ماہ رمضان سال میں ایک مرتبہ نہیں آئے بلکہ پورا سال ماہ رمضان ہو. یعنی واقعا اگر انسان سمجھ جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کچھ ملنے والا ہے، اور آیت اللہ کمپانی نے یا ان کے فرزند نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، کہا کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی اکرم نے شاہ فرمایا ہے خطبہ شعبانیہ کے اندر، جو آخری تاریخ کو ماہ شعبان کی ارشاد فرمائی، اور پھر ماہ مبارک رمضان کا اس کے اندر تعارف کروایا جا رہا ہے. تو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے یہ ہیں کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں پروردگار نے تمہیں اپنی ضیافت پر بلایا ہے، یعنی پروردگار میزبان ہے، تم مہمان ہو. मैं कहूंगा ए परवरदिगार, सिर्फ माहे रमजान के अंदर हम तेरे मेहमान नहीं, हम तो सारा साल तेरे मेहमान हैं, हम तो सारा साल तेरे दर के फकीर हैं, हम तो सारा साल तेरे घर दर के भिखारी हैं। फिर क्यों कहा कि माहे मुबारक रमजान में बतौर खास हमने तुम पर लुत्फ करम किया है और तुम्हें अपनी दावत पर बुलाया है? शायद आवाज आएगी, और फिर आयतुल्लाह कंपानी ने भी इस बात को जिक्र किया है, फरमाते हैं कि यहां माहे मुबारक रमजान में किसी मादी दावत की बात नहीं की जा रही है कि इंसान को खाने खिलाए जाएंगे और फ्रूट्स दिए जाएंगे और सब्जियां और गोश्त और जितनी भी अजनास हैं वो खिलाई जाएंगी। कहा नहीं, ये तो हम सारा साल वैसे ही खाते हैं और खुदा के दिया हुआ खाते हैं, लेकिन माहे मुबारक रमजान में जो दावत दी जा रही है और मेहमानी पर बुलाया जा रहा है वो मादी नेमतों के लिए नहीं, मानवी नेमतों के लिए बुलाया जा रहा है। और मानवी नेमतों को किस तरीके से इंसान हासिल कर सकता है? कहा कि माहे मुबारक रमजान में अगर तुम एक आयत की भी कुरान करीम की तिलावत करोगी तो हम पूरा कुरान का सवाब दे देंगे। अगर कोई शख्स माहे मुबारक रमजान में एक वाजिब नमाज अंजाम देगा, परवरदिगार उसे 70 वाजिब नमाजों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। अगर कोई मुस्तहब नमाज पढ़ेगा तो उसके वाजिब का सवाब मिलेगा। यानी सवाब इस कदर बढ़ा दिए गए हैं कि इंसान की खुद रूह आमादा हो जाए कि हाँ, अब मुझे तस्किया नफ्स करना है, तहजीब नफ्स करना है, परवरदिगार के रास्ते की तरफ गामजन होना है। यानी इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुमकिन नहीं है। गोया खुदा ने सब कुछ देने की तैयारी कर ली ताकि अगर तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत पाई जाती है, अगर तुम्हारे अंदर वाकई रूह बेदार है, तो इस महीने का तुम इस्तेफादा कर सकते हो और हमारी तरफ गामजन हो सकते हो। फर्ज कीजिए कि एक बाजार लगा है और हम भी देखते रहते हैं कि किस मार्केट के अंदर, किस बाजार के अंदर सबसे सस्ती चीज मिल रही है, जो मुनासिब भी हो, सस्ती भी हो, और वहां पर सेल लगी हो। तो फर्ज करें कि अगर कोई शख्स किसी बाजार के अंदर जाता है, मार्केट के अंदर जाता है, तो वहां पर हमारी कोशिश होती है कि कहां पर ये लोगन लगा हुआ है कि बाय वन गेट वन फ्री, और बाज जगह पर बाय वन गेट टू फ्री। लेकिन परवरदिगार का कानून इतना तब्दील है, कहा कि बाय वन गेट 6,000 फ्री। तुम सिर्फ एक आयत की तिलावत कर दो, तुम्हें 6,000 आयतों का सवाब हम देंगे, बल्कि 6,000 से ज्यादा, 6,666 आयतों का सवाब देंगे। तो परवरदिगार आलम ने ये माहे मुबारक रमजान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अगर किसी के अंदर कोई शराफत और किसी के अंदर कोई पाक किरदारी पाई जाती है तो वो खुद बखुद परवरदिगार के रास्ते की तरफ आ जाएगा। तो आयतुल्लाह कंपानी ने बड़ा खूबसूरत इसके अंदर आखिरी जुमला लिखा, कहा कि यह महीना वो है कि जिसमें परवरदिगार ने हमें दावत पर बुलाया है, और दावत ये कोई जिस्मानी दावत नहीं है, ये रूहानी दावत है, मानवी दावत है। लिहाजा इस दावत में तुम रोजे की हालत में भी जितना खाओगे तुम्हारे रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम रोजे में और मेराज पर पहुंचते जाओगे। ये दस्तरखान वो है जिसमें जितना खाओगे उतना ही तुम मेराज पर जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने बड़ी हमें सआदत अता फरमाई है, वरना कितने ही लोग ऐसे थे जो माह मुबारक रमजान पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे, इस साल उन्हें नसीब नहीं हुआ। और हमें भी नहीं मालूम कि हमें किस हद तक माह रमजान नसीब होता है, और फिर बाद का माह रमजान भी फिर नसीब होता है नहीं होता है, यही हमारी जिंदगी की आखिरी साहते हैं। तो परवरदिगार इस महीने को वाकई जो इसका हक बनता है अदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम पहली रमजान की जो दुआ बयान फरमाई है, यानी हर दिन की एक दुआ नबी अकरम ने तालीम फरमाई है, किताब मफादुल जनान के अंदर भी मौजूद है और दीगर किताबों के अंदर भी। उसमें जो पहली रमजान की दुआ है बड़ी खूबसूरत है, और उसी के अंदर हम सबको मैसेज दिया जा रहा है। कहा कि इस तरीके से तुम दुआ मांगो परवरदिगार, अल्लाहुम्मा जाल सियामी फीही सियाम साइमीन व कियामी फीही कियाम القائمين। परवरदिगारा इस महीने में हमें वैसा रोजा रखने की तौफीक अता फरमा कि जैसे नेक अफराद रोजा रखते हैं। जैसा रोजा रखने का हक है वैसा हमें रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। यानी रोजा रखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सभी सभी का भूख और प्यास का रोजा है, लेकिन कुछ अफराद वो हैं कि जिनका सिर्फ पेट का रोजा नहीं है, आंखों का भी रोजा है, उनका जबान का भी रोजा है, उनका कानों का भी रोजा है, तो उनका पूरा बदन वो है कि जो रोजे के आलम में है, परवरदिगार की किसी भी उजु से और किसी भी परवरदिगार की दी हुई नेमत से उसकी मासियत ना हो जाए। तो सबसे पहले इंसान की दुआ ये होनी चाहिए कि परवरदिगार हमें जो तौफीक अता फरमा वो ये हो کہ جو روزہ رکھنے کا حق ہے وہ ہم ادا کر سکیں. اور پروردگارہ اس مہینے میں ہمیں صرف روزہ رکھنے کی نہیں بلکہ شب داری کرنے کی، قیام کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی بھی ویسی توفیق عطا فرما جیسی نماز پڑھنے والے پڑھا کرتے ہیں. وَنَبَّحْنِ فِيهِ نَوْمَتَ الْغَافِلِينَ، اور پروردگار ہمیں غافلوں کی نیند سے اٹھا دے، ہمیں بیدار کر دے اس مہینے میں. پروردگار تو نے ہم پر کرم فرمایا ہے، یہ مہینہ ہم سب کو عطا فرما دیا، اور اس مہینے کے اندر تو نے بارشیں کر دی ہیں، ہر چیز کے اندر ثواب ہے، ہر چیز کے اندر تو نے بڑا بڑا ثواب عطا فرما دیا. خود نبی اکرم جب اس خطبے کو بیان فرماتے ہیں تو باقاعدہ جملے ہیں نبی اکرم کے صراحت کے ساتھ کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں اگر تم کچھ نہیں کرتے ہو صرف سانس لیتے ہو تو پروردگار اس مہینے میں تمہیں سانس لینے کا بھی ثواب دیتا ہے، سانس لینے پر تسبیح لکھتا ہے. و نومکم فیہ عبادہ، اگر تم سو جاتے ہو، کوئی حرام نہیں کر رہے، حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، اگر تم سو بھی جاؤ گے ماہ مبارک رمضان میں پروردگار اس کا بھی تمہیں عبادت کا ثواب دے دے گا. اللہ اکبر. اب کس چیز کی کمی ہے؟ بس کمی اس چیز کی ہے کہ انسان خود بیدار ہو کہ ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں کو انسان ضائع نہ ہونے دے. اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر یہ بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ لو علمتم ما لکم فی رمضان لزدتم للہ تبارک و تعالی شکرا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں رکھا ہے، اگر تمہیں اس کی معرفت ہو جائے، تمہیں معلوم ہو جائے، تو تم پروردگار کا لاکھ شکر ادا کرو گے اور تمہارے شکر میں کثرت ہو جائے گی. پروردگار تنہیں توفیق دی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں آ گئے، جس کی ہر ہر گھڑی کے اندر تنہیں ثواب رکھا ہے. ابھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، پروردگار اس کو بھی باعث ثواب بنا دے. آپ سماعت فرما رہے ہیں، پروردگار اسے بھی باعث ثواب فرما دے. تو انسان بس حرام سے بچا رہے، اگر ماہ مبارک رمضان میں حرام سے بچا ہوا ہے اس کی ایک ایک گھڑی کے اوپر پروردگار ثواب عطا فرما رہا ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ماہ مبارک رمضان کی ساعتیں بڑی قیمتی ساعتیں ہیں. اور پھر کئی ساری روایات ہیں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، وہ خطبہ وہ تو واقعاً پڑھنے کے قابل ہے، اور یقیناً آپ نے دیگر مقامات پر بھی سماعت فرمایا ہوگا، ہم اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتے. لیکن نبی اکرم نے ایک مقام پر یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کو سجایا جاتا ہے. یعنی پروردگار یہ جانتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کچھ تعداد ایسی ہوگی جو جنتی بنیں گے، جن کے لیے چاہیے کہ جنت کو سجایا جائے. کاش ہمارا نام بھی ان افراد کے اندر شامل ہو جائے جو ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور صحیح طریقے سے اب جو پروردگار نے ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں اسے بجاوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور اس کے اندر ایک نیا رخ نبی اکرم نے بیان فرمایا ہے. دیکھ قرآن کریم کی تو آیت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، اے مومنین، پروردگار مؤمن قرار دے رہا ہے ان لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ کہ کتب علیکم الصیام، جن پر روزوں کو پروردگار نے لکھ دیا ہے. تو جو روزہ رکھ رہا ہے پروردگار کی نگاہ میں وہ مومن کہلانے کے لائق ہے. پھر آگے شاہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلہم، من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے والوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا تھا. کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کو حاصل کر سکو. تو روزہ وہ عبادت ہے جو ہم بھی انجام دے رہے ہیں، ہم سے پہلے والی جو امتی ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں. لیکن اس روایت کے اندر جو نبی اکرم کی روایت ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. پہلا ہی جملہ بڑا قیمتی ہے. نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعتہن امت نبی قبلی. نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر خاص میری امت پر پروردگار نے وہ فضل و کرم کیا ہے کہ پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے والے انبیاء کی امتوں کو نہیں عطا کی گئی. یعنی روزے وہ بھی رکھ رہے تھے، روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں، بلکہ بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ان کے روزے ذرا سخت ہوا کرتے تھے، الحمدللہ نبی اکرم کے صدقے میں ہمارے روزوں کو ذرا آسان کر دیا گیا، لیکن وہ نعمتیں انہیں نصیب نہیں ہوئی ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہوئی. فرمایا اس امت پر پروردگار نے خاص لطف و کرم فرمایا ہے کہ پانچ نعمتیں عطا فرمائیں. پہلی نعمت، پہلی رمضان کہ پہلی رمضان کی تاریخ داخل ہوتے ہی پروردگار عالم اپنے بندوں پر جو میری امت میں سے ہیں، میری امتیوں پر نگاہ کرتا ہے، اور پھر آگے جا فرمایا اور جس پر پروردگار اپنا نظر و کرم اپنا نظر کرم کر دے پھر اس پر سے عذاب ساقط ہو جاتا ہے. خدا کی مخلوق ہے، خدا کا عذاب یا خدا کی جہنم، خدا کی مخلوق ہے. جب خدا ہی نے اپنے بندے پر نظر کرم کر دی تو پھر اس کی مخلوق کی کیا مجال کہ ہمیں جلا سکے. کا پہلا یہ لطف و کرم ہے پروردگار عالم کا امت محمدی کے لیے. دوسرا لطف و کرم کیا ہے؟ میں نے فرمایا کہ دوسرا لطف و کرم یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ افراد کی جو راتوں کو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے سے بھی انسان ہوتا ہے دن بھر، یہ جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے پروردگار اس بو کو مشک سے بہتر خوشبو میں تبدیل کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو پرواز انسان کر رہا ہے، جو سفر انسان کر رہا ہے، اس سفر کی بات ہو رہی ہے کہ اس مانوی سفر کے اندر یہ بو جب جاتی ہے تو یہ بو نہیں رہتی، یہ خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے. ملائکہ اس کو سونگنے کے لیے آتے ہیں، دیگر مخلوقات اس کو سونگنے کے لیے آتی ہیں، روزے دار کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا. تیسری چیز بیان فرمایا، اور ملائکہ اس امت پر استغفار کرتے ہیں کہ جو روزے سے ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ملائکہ استغفار کریں گے تو ان کے استغفار کے اندر کسی خطا کا سوال نہیں ہے، جو انہوں نے دعا کی ہوگی انشاءاللہ پروردگار اس دعا کو قبول فرمائے گا. چوتھی چیز جو انہیں نصیب ہوگی، کہا کہ جنت ان کے لیے استغفار کرے گی، اور جنت کو سجایا جاتا ہے روزے داروں کے لیے. اللہ اکبر، یعنی ملائکہ بھی ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، جنت ہمارے لیے استغفار کر رہی ہے اگر ہم نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے ہیں. اور آخری چیز بیان فرمائی، فرمایا کہ اور جب آخری رمضان کی تاریخ آ جاتی ہے تو پروردگار اپنے بندوں کو آزاد فرما دیتا ہے. کسی نے اٹھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی آخری رمضان سے مراد شب قدر کی رات ہے، کیونکہ شب قدر کی خاص فضیلت ہے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا نہیں، آخری رات، شب قدر کا تو اپنا مقام ہے، لیکن آخری رات پروردگار اپنے بندوں کو سبھی کو آزاد فرما دیتا ہے آتش جہنم سے، اور نئی زندگی دے دیتا ہے، نئی روح دے دیتا ہے کہ اب نئی زندگی کا آغاز کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی اب نیکیوں کے ساتھ گزرے. اور پھر نبی اکرم نے شاہ فرمایا یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے مزدور اگر سارا مہینہ مزدوری کرتا ہے تو آخری دن اسے اجرت دی جاتی ہے اور اسے خوش کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار میری امت کو بھی خوش کر دے گا. ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو پروردگار ماہ مبارک رمضان کی ایک ایک ساعت کو، ایک ایک گھڑی کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور واقعاً علماء کرام بعض اسی طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے. علامہ امینی کے نام سے کون واقف نہیں، جو کتاب الغدیر کے مؤلف ہیں، اور واقعاً انہوں نے بے تحاشا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے اس کتاب کے لکھنے میں. کتنے سفر کیے انہوں نے، کتنے کتاب خانوں کو دیکھا، کتنی ہزار کتابوں کو پڑھا، اور کتنی ہزار کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. وہ علامہ امینی، ان کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو اپنی مصروفیات کو کم کر کے پروردگار کی عبادت میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے. بعض افراد اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان جیسے سارا سال کرتا رہتا ہے اسی طریقے سے گزار دے تو وہی عبادت ہے. کیوں پھر الگ سے دعائیں ذکر کی گئی ہیں؟ کیوں پھر الگ سے نمازیں بیان کی گئی ہیں؟ کیوں پھر الگ سے اعمال کو، تسبیحات کو ذکر کیا گیا؟ یہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان تھوڑا سا اور وقت نکالے عبادات کے لیے، تھوڑا سا اور وقت نکالے نمازوں کے لیے، تھوڑا سا اور وقت نکالے پروردگار کو سجدہ کرنے کے لیے. تو اس ماہ مبارک رمضان میں بطور خاص نمازوں کی اہمیت ہے، بطور خاص تلاوت قرآن کریم کی اہمیت ہے. اس لیے تھوڑی سی اپنی مشغولیت کو کم کر کے انسان ان چیزوں کے لیے وقت نکالے تاکہ آخرت کے لیے کچھ سرمایہ ہو سکے. تو علامہ امینی ماہ مبارک رمضان میں اپنی مصروفیت میں سے کچھ کم کرتے تھے چیزوں کو، اور عبادت پروردگار میں وقت صرف کرتے تھے. اور پھر عجیب بات علامہ امینی کے بارے میں لکھی ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر علامہ امینی 15 قرآن مکمل کرتے تھے، 15 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر! یعنی یہ وہی اسی سیرت پر چلنے کی کوشش کی ہے ان علماء کرام نے کہ جو آئمہ اطہار علیہ السلام کی بتائی ہوئی سیرت ہے. مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مہینے میں، اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں 40 قرآن مکمل کیا کرتے تھے. اللہ اکبر! اگر انسان ایک قرآن کریم کم از کم اس مہینے کے اندر مکمل کر لے، ان ہستیوں کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، بالخصوص یہ دیکھتے ہوئے کہ خود علامہ امینی ہم جیسے غیر معصوم ہیں، انہوں نے زحمت کی ہے. اور آج کتنے علماء ہیں جو اس دنیا سے گزر گئے، پروردگار انشاءاللہ سبھی کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمائے، لیکن جو علامہ امینی کا مقام ہے، جیسا ان کو یاد کیا جاتا ہے، جیسا ان کا نام باقی ہے، ایسے بہت کم علماء ہیں کہ جن کے نام باقی ہیں. اور پھر علامہ امینی اسی مہینے کے اندر وہ واقعہ بھی پیش آتا ہے جو یقیناً آپ بزرگان کی اور آپ مومن کرام کی اذہان عالیہ کے اندر موجود ہوگا، کہ علامہ امینی نے اسی ماہ رمضان کے اندر ایک رات میں اہل سنت کے اعتراض کی وجہ سے ایک رات کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھ کے بتائی. 1000 رکعت نماز پڑھی ہے. جنہوں نے شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھی، انہیں اندازہ ہوگا کہ 1000 رکعت نمازیں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ہاں، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، حقیقت میں تو رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ جو خدا کے رنگ میں رنگ جائے پھر اسے اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا، ہر جگہ خدا ہی خدا ہی نظر آتی ہے. اس لیے ہر لمحہ انسان یہ توفیق طلب کرتا رہتا ہے کہ پروردگار تو اپنی بندگی میں مجھے رکھ، پروردگار تو اپنی عبادت میں مجھے رکھ. اور مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر آیا ہے صحیفہ سجادیہ میں، وہ دعا بھی موجود ہے کہ جو مولا نے ماہ رمضان کے استقبال میں بیان فرمائی، اور وہ دعا بھی موجود ہے جو ماہ رمضان کی ودا میں مولا سید سجاد نے بیان فرمائی. اس دعائے ودائے ماہ رمضان کا ایک جملہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ محمد و آل محمد سے زیادہ اس مہینے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھانے والا تھا. فرمایا وَأَرْبَحْنَا أَوَّذَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ، اور پروردگارہ اس مہینے میں ہمیں ویسا فائدہ نصیب فرمائے فرما جیسے دنیا میں کسی سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے کو اور فائدہ اٹھانے والے کو ملتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان مومنین کی عید کا مہینہ ہے، یہ خود بھی مولا سید سجاد نے اسی دعا کے اندر بیان فرمایا ہے. وَيَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ الْعَظَمِ، جو بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی عید کا مہینہ ہے ماہ رمضان. تو اللہ والوں کی عید کا مہینہ ہے، اس کی ایک ایک لمحے کو انسان بڑے ناپ تول کر گزارے کہ یہ ماہ رمضان کی ساعتیں ہم سے ضائع نہ ہو جائیں. عباس، مومنین یہ سوال کرتے ہیں اور بالخصوص نوجوان، کہ قبلہ بیان فرمائیں کہ ماہ مبارک رمضان میں کم سے کم ہم کیا کریں، کم سے کم ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ بتائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، کم سے کم ویسے تو انسان کو پوچھنا نہیں چاہیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اتنا انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کی آخری حد کیا ہے کہ اتنا تو ہم ضرور انجام دیں. تو بہت آسان سا اس کا جواب یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر کم از کم انسان واجب روزہ رکھے، واجب نماز پڑھے، واجب نفقہ دے، اور واجبات پر عمل کرے، محرمات سے بچے. یہ کم سے کم ہے. اور بعض لوگوں کے لیے کم سے کم بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ نادر شاہ کا ظاہراً یہ واقعہ ہے کہ مرزا شیرازی کی خدمت میں آئے، کیونکہ نادر شاہ اپنے زمانے کا بادشاہ، مرزا شیرازی اپنے زمانے کے مجتہد. بادشاہ نے سب سے بڑے مجتہد کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا نا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں اور کسی بے گناہ آدمی کو بھی سولی پر چڑھا دوں، تو کیا اس وجہ سے مجھ پر سے روزہ ساقط ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر میرا پیٹ خالی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں صحیح فیصلہ نہ کر سکوں، لیکن اگر روزے سے نہیں ہوں گا، ٹھیک ہوں گا، اشاش بشاش ہوں گا، تو صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکوں گا. مرزا شیرازی نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو گھبرائے نہیں، بڑا خوبصورت انداز میں فتویٰ بیان کیا. اور کیا قیمتی جواب دیا ہے. فرمانے لگے بادشاہ سلامت, حکم روزہ تو حکم الہی ہے, لیکن ہاں آپ جو حاکم بنے ہوئے ہیں وہ آپ حاکم الہی نہیں ہیں, لہذا اگر آپ کو روزہ رکھنے کے بعد فیصلہ کرنے میں کچھ پریشانی ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے آپ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ حکومت سے عزل ہو جائیے, اور جو اس کے لائق ہے اسے اپنے مسند پر بٹھا دیجئے تاکہ وہ روزے کے ساتھ صحیح فیصلہ کر سکے. تو روزہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا, روزہ واجب ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے, سوائے ان افراد کے جن کا ذکر قرآن کریم نے خود کیا ہے کہ اگر وہ مریض ہو گئے ہیں یا سفر کے اندر ہیں یا مریضی بھی مختلف انداز کی ہے تو ان پر سے روزہ ساقط ہے, اور بعض کے احکامات بھی مختلف ہیں. البتہ سبھی کو روزے کی قضا کرنی ہے اگر ان کے پاس توانائی حاصل ہو جاتی ہے. تو کم سے کم تو اس کی لمٹ یہ ہے کہ کم از کم انسان واجبات پر عمل کرے, محرمات سے بچے. زیادہ سے زیادہ اس کی کیا لمٹ ہے, زیادہ سے زیادہ انسان کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ میں تو ویسے ہی ہے کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے کرے, لیکن ابھی ہم اپنے پریکٹیکل لائف کے حساب سے زیادہ سے زیادہ جو کرنا چاہتا ہے وہ ایک گھنٹہ قرآن کریم کو ضرور دے. ایک گھنٹے کے اندر ایک سپارے کو مکمل کریں, عربی بھی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کا حکم ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, کیا تم تفکر سے کام نہیں لیتے, کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے؟ تو قرآن کریم نے اس سے زیادہ اور کیا واضح انداز ہوگا کہ بیان کرے کہ بھائی تم سوچ سمجھ کر قرآن کریم پڑھو. اور شاید معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں, خدا نخواستہ قاریان قرآن کی طرف سے, حافظان قرآن کی طرف سے, یا مولوی حضرات کی طرف سے, اس میں سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ سبھی کو قرآن بڑا یاد ہے لیکن قرآن کا میسج کیا وہ کسی کو نہیں معلوم. تو میسج انسان کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. انشاءاللہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ اور اگر ہلکی سی تفسیر بھی انسان پڑھ سکے تو ایک گھنٹہ کم از کم قرآن کریم کو دیں تو ہم انشاءاللہ ماہ رمضان کے فیوز کو حاصل کر سکیں گے. ایک گھنٹہ قرآن کریم کو دیجئے, ایک گھنٹہ کم از کم مجلس کو دیجئے یا درس کو دیجئے, اور ایک گھنٹہ یا یہ کہنا چاہیے کہ کچھ وقت انسان افطار کروانے میں یا صدقہ نکالنے میں کچھ اپنے پیسے کو خرچ کرے, کیونکہ صدقہ نکالنے کی بہت فضیلت اس ماہ مبارک رمضان میں بیان ہوئی ہے. اور پھر پورے ماہ رمضان کا ایک عمل تو ہے جو انسان کو ضرور انجام دینا چاہیے, وہ کون سا عمل ہے؟ کہ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہو, چہرہ کم از کم اشاش بشاش ہو, لوگ ہمیں دیکھ کر یہ فوراً سے نہ کہہ دیں کہ اسے روزہ لگ رہا ہے. روزہ ہمیں لگنا نہیں چاہیے, روزہ ہمیں اتر جانا چاہیے, رچ بس جانا چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا روزہ اگر ہمیں لگ بھی رہا ہو تو اس کا اثر کسی دوسرے کو نہ لگنا چاہیے. روزہ اس طریقے سے رکھیں کہ انسان صرف شکم کا روزہ نہ ہو بلکہ اس کے چہرے کا بھی روزہ ہو اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو تاکہ لوگ محسوس کر سکے کہ ہاں واقعی اس نے بندگی کا حق ادا کیا ہے. اور یہ بھی آئمہ علیہ السلام کی روایات کے اندر ملتا ہے کہ تبسم کا, کسی شخص کا تبسم کرنا اور مسکرانا کسی مؤمن کے لیے, مؤمن کے سامنے, یہ بھی صدقہ ہے. باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے. تو ویسے اگر کوئی صدقہ نہیں نکال سکتا تو کم از کم مسکرا کر ماہ رمضان میں صدقہ دے, گھر والوں کے سامنے بالخصوص, چونکہ کوارنٹائن کی وجہ سے اور کورونا وائرس کی وجہ سے جو انسان گھروں کے اندر محسوس ہو گئے ہیں تو گھروں کا ماحول ایسا بنا دیں کہ گویا جنت کا ماحول ہو. مسکرا کر گفتگو کریں, اور انشاءاللہ ہم مسکرا کر گفتگو کریں گے تو سامنے والے بھی اسی طریقے سے مسکرا کر جواب دیں گے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد جو گھر کے اندر محصور ہو گئے ہیں اور اب گھر سے باہر جانے کا تو بہانہ نہیں ہے, اور گھر سے باہر تو جا کر کام نہیں کر سکتے ہیں اور گھر کے اندر ہی رہنا ہے, تو گھر کے اندر ایسے رہیں کہ سارے گھر والے خوش ہو جائیں, یعنی گھر والوں کے ساتھ کام کرنے والے ہوں, بچوں کو وقت دینے والے ہوں, گھر والی کو وقت دینے والے ہوں, ماں باپ کو وقت دینے والے ہوں, جو بھی گھر کے اندر افراد ہیں ان کی مدد کرنے والے ہوں. ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیبغض ان اللہ تعالی لیبغض العبد النوام پروردگار پسند نہیں کرتا ہے اس بندے کو کہ جو سو کر اپنا وقت گزار دیتا ہے. تو صحیح ہے ماہ رمضان میں سونا بھی پروردگار نے عبادت قرار دیا ہے، لیکن اسی عبادت کو انسان انجام نہ دے، بلکہ بہت ساری دیگر اور عبادتیں ہیں کہ جس کا ثواب بہت زیادہ بیان ہوا ہے، انشاءاللہ اسے انجام دینے کی کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں وقت اپنا ضائع انسان نہ کرے، گھر کے جتنے کام ہو سکتے کرنے کی کوشش کرے. اور مولا متقیان شاہ مردہ شیر یزدہ حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، ان کے بارے ملتا ہے کہ کان امیر المؤمنین یحتطب و یستقی و یقنص، وہ جو فاتح خیبر خندق ہیں، وہ جو گھر سے باہر نکل کے کنویں کھودا کرتے تھے، جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، زراعت کیا کرتے تھے، کتنے کام ہیں جو مولا متقیان نے باہر نکل کر کیے ہیں، اور اتنا اپنے آپ کو کام کاج کے اندر مصروف کر لیا تھا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولا متقیان کو ابو تراب کہا جاتا ہے، خاک نشین، یعنی سارا بدن اور سارا لباس خاک آلود ہو رہا ہوتا تھا، اس قدر زحمت اٹھانے والے تھے. لیکن وہی علی مرتضیٰ جو جنگوں کے اندر ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، وہی جب گھر کے اندر آتے تھے تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ گھر کی صفائی بھی کیا کرتے تھے. گھر میں باقاعدہ جملہ یہ یقنسو، یقنسو کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے جھاڑو دینا. اللہ اکبر، علی مرتضیٰ اپنے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، لکڑیاں لے کر آیا کرتے تھے، کنویں سے پانی بھر کے لایا کرتے تھے، اور گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے. تو انسان اس بات پر اترا نہیں کہ بھائی ہم تو مرد ہیں، ہم گھر کے کام کیوں کریں، جو شاہ مردہ ہیں وہ بھی گھر کے کام کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مولا متقیان کو دیکھا کہ ایک طرف حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا پتیلی کے پاس یا دیگ کے پاس بیٹھی ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی مرتضیٰ شاہ مردہ دال صاف کر رہے ہیں، دال کو پانی سے دھو رہے ہیں اور اس کی صفائی کر رہے ہیں تاکہ حضرت زہرا کو دیں اور کھانا تیار ہو سکے. جب نبی اکرم کی نگاہ ان دونوں ہستیوں پر پڑی، حضرت زہرا پر بھی اور حضرت علی مرتضیٰ پر بھی، تو حضرت زہرا کا تو کام ہی تھا گھر کا، اور وہ گھر کے کام انجام دیا کرتی تھی، اور خود شہزادی فرماتی ہے کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی نہیں ملی جب نبی اکرم کی زبانی میں نے سنا کہ میرے لیے گھر کی ذمہ داریاں ہیں. تو عورت کو چاہیے کہ گھر کے سارے کام کرے، لیکن اگر مرد بھی عورت کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو نبی اکرم نے کیا اشارہ فرمایا، ایسی حدیث اشارہ فرمائی ہے کہ انسان کے تصور سے خارج ہے، فرمایا کہ اے علی، مدد کرتا ہے گھر کے کاموں کے اندر تو پروردگار اسے ہزار سال کی عبادتوں کا ثواب دیتا ہے کہ جس کے اندر انسان نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں اور ہزاروں روزے رکھے ہوں. اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں، اور ہزار جہاد کا ثواب دیتا ہے، ہزار شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، ہزار غلاموں کو رائے خدا میں آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، ہزار بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب دیتا ہے، ہزار بے لباسوں کو لباس دینے کا ثواب دیتا ہے، ہزار شہدا کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کتنے ہی ثواب تھے جو نبی اکرم نے فرمائے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص گھر والوں کا ساتھ دیتا ہے تو پروردگار اس کا مقام جناب داؤد علیہ السلام کے برابر، جناب یعقوب علیہ السلام کے برابر، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے برابر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اسلام نے کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا ہے، یہ انسان کے لیے ننگ اور آر کی بات نہیں کہ گھر والوں کو ساتھ دینے والا ہو، یہی انسان کی مردانگی ہے. انسان جو گھر سے باہر شریف ہے، گھر سے باہر بڑا متقی مومن ہے، گھر کے اندر بھی انسان ویسے ہی مومن و متقی پرہیزگار ہو، گھر والوں کو ساتھ دینے والا ہو. اور یہ بھی اس روایت کے اندر بیان ہوا ہے کہ جو شخص ننگوار محسوس نہیں کرتا ہے گھر والوں کو ساتھ دینے کے اندر، تو پروردگار اسے قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور قیامت کے میدان میں اسے ایک خاص مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. تو ماہ مبارک رمضان میں چونکہ ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ منفرد رمضان، منفرد ذمہ داریاں، تو اب رمضان اگر اس طریقے سے آیا ہے تو یہاں پر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اس طریقے سلوک کریں کہ واقعا گھر والے خوش ہوں، اور تمنا کریں کہ جتنا وقت یہ ہمارے ساتھ گزار سکتے ہیں گزاریں. جس طریقے سے مولا متقیان نے فرمایا ہے کہ نیک آدمی کی صفت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندہ ہوتا ہے لوگ اس سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ اس کے اوپر آنسو بہاتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان کو اس انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ اب منفرد ماہ رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے, تو ایک چھوٹی سی اور گزارش کر کے بات کو مکمل کر دیں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مساجد بند کر دی گئی ہیں, اور ایسی صورتحال کے اندر اگر بند کی جا رہی ہیں تو بالکل انسان کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. دین نے بھی یہی ہمیں حکم دیا ہے, نہ صرف یہ کہ مساجد, امام بارگاہیں, جتنی بھی اجتماعی جگہ ہیں, پارکس ہیں اور ریسٹورینٹس ہیں یا مارکیٹس ہیں کہ جہاں پر گیدرنگز جمع ہوتی ہیں, اسے اجتناب کرنے کا حکم کیا دیا گیا ہے, اور یہ منطقی حکم ہے. اسلام نے اس منطقی حکم کو پسند کیا ہے, اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے مصافحہ کرنا اور افطار پارٹیاں بند ہو گئیں, اور اسی طریقے سے جتنی بھی گیدرنگز تھی وہ ختم ہو گئی ہیں, اور گھروں کے اندر انسان محصور ہو گیا ہے. ہاں, البتہ یہ کہ بعض نام نہاد افراد, نام نہاد یہ کہنا چاہیے کہ دین کے ٹھیکیدار یا مولوی حضرات اس بات کو پسند نہیں کر رہے کہ کیوں مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے اور کیوں نمازوں کو بند کر دیا گیا ہے. تو عقلی اور منطقی بات یہ ہے کہ خود حتیٰ سعودی عرب کے اندر دیکھا جائے, ایران کے اندر دیکھا جائے, اور جتنے مصر کے اندر دیگر مقامات پر دیکھا جائے, تو تمام عبادتوں کو, عبادت گاہوں کو اور تمام گیدرنگز کے مقامات کو بند کیا گیا ہے. حتیٰ مسجد الحرام کو بند کیا گیا, اور پھر بعد میں اگر کھولا بھی گیا تو ایک خاص پروسیس کے تحت کھولا گیا ہے. اگر اس طریقے سے انسان دینی اجتماعات کے اندر شریک ہو رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن یہ پابندیاں لگا کر اگر ہماری عوام اتنی باشعور ہے کہ جو اس پر عمل کر کے شریک ہو سکتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس سے اور کوئی بہتر بات نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ شریک نہیں ہو سکتی اور خدا نخواستہ ہماری غلطی کی وجہ سے اور ہماری انا کی وجہ سے کسی مؤمن کی جان چلے جائے, تو پھر ذمہ دار ہم ہوں گے. قرآن کریم نے یہی بیان فرمایا ہے. قرآن کریم جہاں اتنے مقامات پر کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ, اتنی تعریف بیان ہوتی ہے نماز پڑھنے والوں کی, وہیں ساتھ ساتھ اسی قرآن کریم میں یہ حکم بھی ہے کہ ولا تلقوا ایدیکم بایدیکم الی التہلکہ, خبردار اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی قرآن نے پسند نہیں کیا کہ انسان اپنی جان کو ضائع کر دے. قرآن یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرے مسلمانوں کی جان کو ضائع کیا جائے. جان تو بہت دور کی بات ہے, روایات دیکھیے, نبی اکرم کی سیرت دیکھیے, نبی اکرم منع فرمایا کرتے تھے اور خود اس بات سے گریز بھی کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جو شخص پیاز کھا لے یا لہسن کھا لے جس کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو آ جائے, ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی نماز گھر کے اندر فرادہ پڑھے, مسجد میں آ کر دوسرے نمازیوں کو اذیت نہ پہنچائے. اللہ اکبر. وہ اسلام جو دوسروں کو صرف بو کی تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہے کہ کسی کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو, کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ کسی دوسرے کی جان لے لی جائے, بے احتیاطی کی جائے جس کی وجہ سے سامنے والا مر جائے؟ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ملے گی. نبی اکرم نے کتنے مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے, اور یہ باقاعدہ ہماری فقہ کتابوں کے اندر قاعدے کے طور پر استعمال ہوتی ہے چیز. فرماتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, اسلام نے نہ یہ پسند کیا ہے کہ خود انسان ضرر میں رہے اور نہ یہ پسند کیا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو ضرر پہنچایا جائے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. تو قرآن مجید کے جو اصول ہیں اس کو سمجھ کر انسان آگے بڑھے اور اس منفرد رمضان کے اندر صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے, تاکہ پروردگار ہم سے کوئی مؤاخذہ نہ کرے. کیونکہ خود قرآن کریم کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ اکبر, کیا خوبصورت آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول, ان سے کہہ دیجئے کہ ہم بیان کریں کہ کون سب سے زیادہ اپنے اعمال میں خسارہ اٹھانے والا ہے. فرمایا وہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا ہے کہ جسے دنیا کی زندگی نے گمراہ کر دیا, اور وہ دنیا کی زندگی کے اندر جو کام کرتا رہا یہ سمجھ کر کرتا رہا کہ بڑا نیک کام ہے جو میں کر رہا ہوں. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نمازیں شروع کروا دی, ہم نے مسجدیں کھلوا دی, ہم نے فلاں ادارے کھلوا دیے اور لوگ جمع ہو رہے ہیں اور دینی اجتماعات ہو رہے ہیں, اور میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں. اگر یہ صحیح شرائط کے ساتھ ہوں اور جس طریقے سے ڈاکٹر حضرات بیان کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہو, تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں, اس سے بہتر اور کام نہیں ہو سکتا. لیکن ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ عوام اگر اس چیز کی رعایت کر سکے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات میں آ کر دین کے ان اصولوں کو پامال کریں کہ جو اصول ہمیں نبی اکرم نے 1400 سال پہلے بیان کیے ہیں اور وہ سنت کا حصہ ہے. اگر ہم سنت نبی اکرم پر عمل کریں تو پورا عمل کرنے والے ہوں. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ خیال کر رہے تھے کہ بڑا نیک کام کریں گے, نیک کام کرنے والے ہیں, یہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں کہ جو سمجھ رہے تھے کہ نیک کر رہے ہیں لیکن نیک نہیں کر رہے تھے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ خیال یہ کر رہے تھے کہ ہم نے بڑا نیک کام کیا ہے. اور یہ لفظ قرآن کریم نے کئی اور مقام پر بھی استعمال کیا ہے, يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. تو انسان کوئی فیصلہ کرے تو بہت احتیاط کے ساتھ فیصلہ کرے کہ ہم دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام نہ کرنے والے ہوں. انشاءاللہ پروردگار ان حالات کو جلد تبدیل کرے اور ہماری مساجد کھولیں, ہماری امام بارگاہیں کھولیں, ہمارے دینی ادارے کھولیں, ہمارے فلاحی ادارے کھولیں, ہمارے تمام جو اجتماعی معاملات ہیں وہ کھولیں. اور انشاءاللہ پروردگار کرونا وائرس سے اور جتنے بھی وبائی امراض ہیں پروردگار ان تمام سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. لیکن جب تک ہم اس حالات کے اندر ہیں احتیاط کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور میں تو عرض کروں گا کہ میں اپنی کیا بات کروں, ہم اپنی کیا بات بیان کریں, مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر مسجد الحرام کے اندر موجود ہوں, خانہ خدا کے سامنے ہوں, وارث کعبہ ہیں, لیکن اس کے باوجود جب خون ریزی کی بات آتی ہے تو خانہ کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے خانہ خدا سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. جب مولا حسین خانہ خدا کو چھوڑ سکتے ہیں خون ریزی سے بچنے کے لیے, لوگوں کی جان بچانے کے لیے, تو کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی؟ اور پھر اس فقہی مسئلے کے اندر بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو اور دیکھے کسی مومن کو, کسی انسان کو کہ وہ ڈوب رہا ہے, وہ مر رہا ہے, تو انسان کو نماز توڑنا واجب ہے, اس کی جان بچانا ضروری ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عبادت اور عبودیت میں یہی فرق ہوتا ہے. بعض لوگ صرف عبادت کے پیچھے جاتے ہیں, عبادت عام طور پر مناسب ہوتی ہے, اچھی ہے کہ انسان عبادتوں کے پیچھے جائے, نماز زیادہ سے زیادہ پڑھے, روزہ زیادہ سے زیادہ رکھے, حج پر جائے, زکات ادا کرے, خمس دے, عبادتوں کو انجام دے, لیکن کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں جس میں عبادت ترک عبادت کے اندر عبودیت ہوتی ہے. یہ جو میں نے جملہ کہہ دیا بڑا سخت جملہ ہے, لیکن اس کے لیے میں ایک مثال پیش کر دوں. خدا کو سجدہ کرنا یہ عبادت ہے, اور غیر خدا کو سجدہ کرنا یہ عبادت نہیں ہے. لیکن ہاں پروردگار اگر کہہ دے کہ اے فرشتوں اور اے جنوں, جس کے اندر ابلیس بھی شامل ہے, کہ تم سب کو حکم یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو, تو اب تک عبادت تھی خدا کو سجدہ کرنا, ایک خاص مقام کی طرف دیکھ کر سجدہ کرنا, لیکن اب چونکہ خدا نے حکم یہ دے دیا ہے کہ مجھے سجدہ نہ کرو آدم کو سجدہ کرو, تو جو اب ترک عبادت کر کے آدم کو سجدہ نہ کرے وہ پھر ابلیس کہلاتا ہے اور شیطان کہلاتا ہے. عبودیت اسے کہا جاتا ہے کہ خدا کے ہر حکم کو انسان ماننے والا ہو. اگر روزہ ہماری ذمہ داری ہے تو روزہ رکھیں, اگر روزہ چھوڑ دینا ہماری ذمہ داری ہے تو روزہ چھوڑ دیں. کب روزہ چھوڑ دینا ذمہ داری ہے؟ اگر انسان سفر پر چلا جائے. ویسے تو اب سفر صرف انگلش کا سفر باقی رہ گیا ان حالات کے اندر, اردو والا سفر تو ختم ہو گیا, لیکن ویسے انسان اگر مسافر ہو, ٹریولنگ کی ہے اس نے, تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے, مریض کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے, لیکن وہ کہے کہ نہیں مجھے یہ عبادت کرنی ہے اور میرا اس کے بغیر دل نہیں مانتا, تو پھر پروردگار اس عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر عبودیت کا تقاضا یہ ہے, بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان روزے کو چھوڑے اور بعد میں روزے کی قضا انجام دے. بس عزیزوں, ماہ مبارک رمضان کی پہلی رمضان پہلی تاریخ, یہ بھی روایات کے اندر آیا, چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں, جب کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے مولا حسین کی زیارت کرنا کب افضل ہے, تو امام نے فرمایا کہ جب بھی تم زیارت پر جاؤ ہمیشہ بافضیلت ہے, کسی بھی وقت جا سکتے ہو. اور جب ماہ رمضان کی باری آئی تو امام نے شاہ فرمایا مستحب ہے کہ انسان پہلی رمضان کو بھی حسین مظلوم کی زیارت کرے, درمیان رمضان میں بھی زیارت کرے, اور آخری رمضان میں بھی زیارت کرے. پہلی رمضان मौला हुसैन की ज्यारत की तारीख, और मौला हुसैन ने यही दर्स दिया है कि इंसान दीन को समझे, और वो दीन के पासदार जिन्होंने इस तरीके से दीन को पहुंचाया है कि किसी की तौहीन नहीं की, हमेशा हर एक की हुर्मत का ख्याल रखा, हर एक के माल का, नामूस का, जान का ख्याल रखा, उसी नवासे रसूल को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा मार डाला गया। और गम सिर्फ ये नहीं है कि नवासे रसूल को शहीद कर दिया गया, यह भी बहुत बड़ा गम है, यानी जमीन फट जाए, आसमान गिर पड़े कि नवासे रसूल को शहीद कर दिया गया। लेकिन अफसोस तो इस बात पर है कि वो रसूल जो अखलाक का दर्स देने के लिए आए थे, उसी रसूल की उम्मतियों ने नवासे रसूल को जब शहीद किया है तो सिर्फ शहीद नहीं किया है बल्कि ऐसी बद अखलाकी के साथ, बद तहजीबी के साथ, और जितना वो नाउज़ुबिल्ला तौहीन कर सकते थे मौला हुसैन की तौहीन की, सरे अकदस को तन से जुदा किया, नोके नेजा पे चढ़ाया, फिर लाश को घोड़ों की टापों से पामाल किया, यही बेहरमती बहुत थी, लेकिन फिर आजा जवारे को काटना शुरू किया, बदन से लिबास को छीन लिया गया, अमामे को छीन लिया गया, अंगुश्तर मुबारक को छीन लिया गया, और फिर सरे हुसैन को दर दर फिराया गया। लेकिन अजादारों, सिर्फ यहां पर इनकी बद अखलाकियां, बद तहजीबियां खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि नवासे रसूल को तो जो ये तौहीन कर रहे थे, अपने मकाम पर तौहीन करते रहे, हत्ता नवासिया ने रसूल को, जहरा की बेटियों को दर दर फिराया गया, यहां तक कि कूफा से शाम, शाम से जब मदीना के लिए रवानगी का वक्त आता है तो यजीद मजलूम मलऊन ने क्या जुमला कहा है, और परवरदिगार लालत करे ऐसे शख्स पर कि जो अहले हरम को, नवासे रसूल के घर वालों को इस तरीके से तकलीफ देने वाला हो। रिवायत का जुमला है जो मैं देख कर आपके बयान कर रहा हूं, यजीद मलऊन ने शहजादी उम्मे कुलसूम को बुलाकर यह कहा कि बीबी, हमने जो आपको तकलीफें दी हैं उसके बजाय दिरहम और दीनार देना चाहते हैं। सुनेंगे जुमला सुनकर अली की बेटी का कलेजा फट गया, कहा तू ये समझता है कि तूने जितनी हमारी बेहरमती की है उसके बदले हमें दिरहम और दीनार देकर सारी अपनी बेहरमती को माफ कर ले, खबरदार ये तेरी बेहरमतियां दिरहम और दीनार से खत्म नहीं होंगी। और जब मौला सैयद सज्जाद को ये कहा कि जो आप, हमने आपका असबाब लूटा था, माल लूटा था, उसके बजाय हम आपको कीमती माल देना चाहते हैं, तो मौला सैयद सज्जाद ने कहा था तुझे मालूम नहीं उस असबाब के अंदर बिनत रसूल के हाथों से सिला हुआ रुमाल भी मौजूद था, हमें वो रुमाल अजीज है, तेरा माल हमें नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद भी जो उसने पैसे दिए हैं, आका सैयद सज्जाद ने वो सारे पैसे भी गरीबों में तकसीम कर दिए, एक पैसा भी अपने लेने रखा। मैं कहूंगा ए आका सैयद सज्जाद, आपको इतना ख्याल था बीबी सैयदा के एक रुमाल का, लेकिन उस वक्त को याद कीजिए जब सैयदा दरों दीवार के दरमियान आ गई और सैयदा का मोहसिन शहीद कर दिया गया, आपने सैयदा के रुमाल की तो हिफाजत फरमा ली, लेकिन सैयदा का मोहसिन इस दुनिया से रुखसत हो गई। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون। परवरदिगारा हमारे इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तमाम गुनाह कबीरा सगीरा की मगफरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मगफरत फरमा। परवरदिगारा जो परेशान अल मोमिनीन हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोजगार मोमिनीन हैं बिलखसूस इन अय्याम के अंदर जो रिस्क की परेशानी में मुब्तला है, परवरदिगार उसे उन्हें रिस्क हलाल और तय्यब अता फरमा। परवरदिगार हम सब के रिस्क हलाल और तय्यब में बरकत और वसअत और कसरत नसीब फरमा। परवरदिगारा ये हाथ किसी के सामने मांगने वाला और फैलाने वाला ना करार दे, इस हाथ से दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा इस सर को, इन हाथों को अब तेरे सामने सज्जरेज रहने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। और परवरदिगारा माह रमजान की जितनी बरकत हैं